السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحج کی آخری آیت، آیت نمبر 78۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی محنت اور کوشش اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی اطاعت میں، کتنی جتنی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک اپنا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بالکنی میں کبوتروں کو حق کا جہادی ہی کرتے ہوئے دیکھا۔
There is a small balcony outside my kitchen. There is a family of pigeons living there. They are so disturbing and smelly sometimes that I can't open my window. I tried so many times to clean that place, sometimes filled it with water, sometimes cleaned all they collect there. They lay their eggs there, hatch baby pigeons, then it's amazing to watch them feed their young ones and training them to fly. I wanted them to leave that place, but they're so determined that they don't leave and keep on struggling to stay and making their house again and again with grass and hay. We should be also like them. Whatever happens, we should continue with their work so that we can do حق جہادی at most struggle. Wassalam.
ایک اور کمنٹ ہم نے شاعر اللہ کی بات پڑھی تھی کہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان جانوروں کو دیکھ کر حیرت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو قابل احترام ٹھہرایا جو اس کے راستے میں نکلتی۔ تو اس پر بھی ایک کمنٹ ہے۔
پیاری استاذہ، السلام علیکم۔ Yesterday, your explanation of شاعر اللہ struck a chord in me. There are certain symbols like the Kaaba which remind us of Allah, so out of respect and love for Allah, we revere and appreciate them. Even the sacrificial animals, though they have no intelligence or virtue in and of themselves, still we require to treat them with kindness and give them high regard because these animals are in the way of Allah. They are for the service of Allah. Similarly, I strongly feel that scholars are also one of the symbols of Allah. They teach us about Allah and connect us with Him. The gatherings and circles of knowledge remind us of Allah and help facilitate us in developing our own personal relationship with Allah. Therefore, scholars should also be treated with admiration and deep respect. Unfortunately, Muslims today, especially the category of Muslims who think they have acquired a little bit of Islamic knowledge, are very quick to judge, label, and dismiss the scholars. If we want to check the level of our iman and the level of our taqwa, we should see how much we honor and treasure the scholars. Are we of the people who are quick to criticize and backbite about the scholars in public? Backbiting about any person is morally wrong. It's a major sin. But backbiting about a scholar is even great
and more destructive of a crime, because insulting a scholar who teaches Islam is like insulting Islam itself. Indicating faults in a scholar who teaches Quran, it's like disapproving the Quran itself. This is indeed from the hardening of hearts. When a person does this, not only does his iman decrease, but also his tawfiq to do good is also taken away from him. Sadly, many so-called knowledgeable Muslims today have made it a fashionable trend to criticize and label scholars when they themselves do not practice Islam, when they themselves do not apply the Quran. And with their insult of the scholars, they're turning other people away from Islam and Quran. I always remember the example of Musa alayhi salam. When he was impatient with his teacher and questioned his teacher, he was removed from his company and deprived from knowledge. May Allah save us from this.
یہاں ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کوئی اسکالر ہو یا کوئی عام انسان بھی، جب اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اور ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ نکلتا ہے، خواہ وہ مسجد میں آنے والے نمازی ہی کیوں نہ ہو، ان سب کا احترام لازم ہے، ان سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لوگ دین سے دور کیوں بھاگے، مسجدوں سے دور کیوں ہوئے، کبھی ہم نے غور کیا؟ کل ہی میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی مسجد میں گئی اور وہاں وہ نماز پڑھنے لگی تو وہ اپنی پوتی کو بھی ساتھ دے گئی، چھوٹی سی، بہت چھوٹی تو نہیں، شاید 9-10 سال کی بچی تھی۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے بچی کو کسی اور ایریا میں بھیج دیا۔ انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہیں گھبراہٹ ہوئی کہ وہ بچی کہاں ہے۔
وہ آگے پیچھے ادھر ادھر باقی سب کچھ بھول کے تو بچی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ اس قدر مجھے خوف بھی اور پریشانی بھی اور یعنی عبادت کی جو ساری روح تھی وہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد سے میں نے سٹاپ کر دیا جانا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ الوداع جائیں, تو میں یہاں آئی تو بچی بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں. تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بات سے وہ یہاں سے بھی نہ رک جائے, اور اگر یہاں سے بھی رک گئی تو اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ وہ دادی تو کیا پوتی بھی مسجد کا رخ نہیں کرے گی. تو اس میں میں نے ان سے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بچے بعض اوقات کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس پہ ان کو روکنا پڑتا ہے, تو اگر کوئی آپ کو ایسی چیز محسوس ہو تو آپ کھلے دل سے مجھے بتائیے, ہم اپنی اصلاح کریں گے. لیکن ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا, نہ صرف یہ کہ مسجد کی کسی کی انتظامیہ کو, بلکہ ہر مسجد میں آنے والے کو. کیونکہ ہر شخص جو مسجد میں آتا ہے وہ دوسروں کے لیے یا تو آنے کا دروازہ کھولتا ہے یا ان کے جانے کا کھول دیتا ہے. یا تو ان کی وجہ سے لوگ مزید آنے لگتے ہیں یا ان کی وجہ سے جو آ رہے ہیں وہ بھی جانے لگتے ہیں. تو دونوں اینڈز پر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ شیطان ایسے موقع پر بہت تیزی سے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ والوں سے, اللہ کی جگہ خاص جگہوں سے اور ایسی چیزوں سے بدگمان کرے اور دور کرے, تاکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ رک جائے. جب وہ راستہ بند ہو جائے گا, اس سے کنیکشن نہیں رہے گا پاور ہاؤس سے. مسجدیں کیا ہیں؟ ایمان کا پاور ہاؤس ہے. ہمیں یہاں آ کر ایمان ہمارا بڑھتا ہے. ایک دوسرے کو جب ہم اللہ کی خاطر چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. تو ان سے اگر لوگ منقطع ہو گئے, دور ہو گئے, تو اصلاح کے راستے اور دروازے بند ہو جائیں گے, اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا. تو بی پیشنٹ, اور ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچے کہ مجھے اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی, کوئی ایسا ایکشن نہیں کرنا کہ لوگ اس جگہ سے بدگمان ہوں. اور اگر ہم نے اس موقع پر, کیونکہ حق جہادی کیا ہے, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جہاد بن نفس جو ہے, اپنے ساتھ جہاد, وہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ کس موقع پر ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگتا ہے, اور اس خدمت میں بندوں کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم کو, اس پر صبر کرنا, اور اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, اور ہر نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا تاکہ دین کو نقصان نہ پہنچے. اور یہ کس موقع پر ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگتا ہے, اور اس خدمت میں بندوں کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم کو, اس پر صبر کرنا, اور اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, اور ہر نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا تاکہ دین کو نقصان نہ پہنچے. جہاں تک سکالرز کی بات ہے تو وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے, وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن ان کی غلطیوں کو ان کو بتا کر ان کو نصیحت کرنا تو درست ہے, اور ان کی اصلاح کرنا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو, کہ وہ بھٹکتے بہکتے نہ جائیں کہیں کسی غلط فہمی میں, اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان غلطیوں کو ویلکم کرے. لیکن ان کی غلطیوں کو پبلکلی ایک مذاق کے انداز میں پیش کرنا, اور پھر لوگوں کو خاص طور پر روکنا کہ وہ ان سے استفادہ نہ کریں, یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ لوگ اگر مسجدوں کے علاوہ اگر دین سکھانے والوں سے بدظن ہیں اور بدظن ہو جاتے ہیں یا بدگمان ہو جاتے ہیں, تو اس کا نقصان بھی کیا ہوگا کہ لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ کوئی فرشتے تو زمین پہ نہیں اتریں گے, اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے, اب تو عام انسانوں نے ہی دین کا پیغام پہنچانا ہے, تو ان کی بھی رسپیکٹ لازمی. اسی طرح کوئی بھی چیز جو دین سے متعلق ہے, قرآن مجید ہے, دینی کتابیں ہیں, کوئی بھی چیزیں ہیں, ان سب کا احترام جو ہے وہ ہمیں اپنی جگہ پر کرنا ضروری ہے. اور یہ ہم کسی انسان پر احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ مثلا اگر آپ کسی انسان کی رسپیکٹ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ دین کی دراصل کر رہے ہیں, اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, نہ کہ اس بندے سے کوئی ریوارڈ لینے کے لیے. پھر اسی طرح کل ایک دو مثالیں بیان ہوئی تھی کہ جب ہم کسی چیز کو اپنا سمجھتے ہیں تو پھر اس کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ اپنے بارے میں لکھتی ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ لکھتی ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے ایک بچی کا قتل ہو گیا. میں اس کے جنازے میں گئی تو مسجد کے دروازے پر سٹی ٹی وی والے کھڑے تھے. میں اندر چلی گئی. کچھ دنوں بعد میرے پاس فون آیا کہ فلاں میگزین میں تمہاری تصویر آئی ہے, اور تصویر بھی کیا تھی, صرف آنکھیں تھی, پردے کی وجہ سے چہرہ تو نظر آ نہیں رہا تھا, نہ اس میں میرا کہیں کوئی ذکر تھا.
میں وہ میگزین لے آئی، خود بھی پڑھا اور لوگوں کو بھی پڑھایا، یعنی جس میں میری تصویر تھی. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اس عظیم ہستی کی طرف سے ہے جس میں ہمارا ذکر، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ، مکمل ضابطہ حیات، اور ہماری اس کے ساتھ اتنی غفلت کہ نہ خود اس کو پڑھتے ہیں اور نہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے نا. اسی طرح ایک اور بات پہ لکھتی ہے کہ کل آپ نے بتایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم اس کو خلوص نیت کے ساتھ اگر کریں تو، کیونکہ وہ علیم و خبیر دلوں کے اندر تک جھانک لیتا ہے. وہ ضرور مدد کرے گا کہ کہاں کس طرح، ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا. میں نے حج سے آ کر اپنے سارے خاندان کے بچوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ بچوں، چھٹیاں گزارنے کے لیے ڈزنی لینڈ جانے کے بجائے حج اور عمرہ کرو. وہاں روح کی غذا بھی ہے، جسم کی غذا بھی. ایک بار جا کر تو دیکھو. اس احساس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ کم پڑ جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خاص طور پر جب ہم دنیا کے اس حصے میں آ جاتے ہیں تو کعبہ obviously ہزاروں میل دور ہو جاتا ہے، تو پھر بعض اوقات قریب کی جگہوں پر ہی ہم سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں. تو بچوں کو اگر کوئی بھی آؤٹنگ چاہیے ہو تو ڈزنی لینڈ سے پہلے اللہ کے گھر لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو. مسجدوں میں بھی بچوں کو لائیں، ان کی کیئر کریں، اور اس بڑی مسجد میں بھی لے کر جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی لے کر جائیں. کیونکہ ہم بچوں کو جب تک اپنی روٹس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ان کو پہچان نہیں کرائیں گے، اس وقت تک ان کی تربیت مکمل نہیں ہوگی. انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. انہیں تو پھر کچھ اور ہی ہونے پر فخر رہے گا ساری زندگی. تو اس کے لیے انسان ارادہ بھی کر لے، نیت بھی کرے، پلان بھی کرے، سیونگ بھی کرے. ایک اور کامنٹ ہے کل کا جو قیامت کے بارے میں تھا کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا ہم دنیا میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں.
السلام علیکم. دس آیت ریمائنڈڈ می آف سم انسیڈنسز دیٹ پروو دی سیویریٹی آف قیامہ. The day you shall see it, every nursing mother will forget her nursling, and every pregnant one will drop her load. And you shall see mankind in a drunken state, yet they will not be drunken, but severe will be the torment of Allah. Some time ago, I was walking with my kids on a trail under a railway track. Suddenly the train passed over the track. It was so loud and scary, it felt as if the train was going over my heart. Right there and then, I closed my eyes and put my fingers in my ears out of fear and forgot all about my kids. Only after a couple of seconds, when I used to the noise, I opened my eyes and ran to my kids to cover their ears to try to protect them from the noise. I forgot about my kids just because of a sudden loud noise. The noise of Qiyamah is unimaginable. Similarly, I knew a non-Muslim lady who did not have any kids. She told us that she conceived very late, maybe in her 50s. She was so embarrassed and worried that she would have a baby in old age. Her worry and her tension and stress resulted in a miscarriage. If a simple stress can result in a miscarriage, Qiyamah is the worst of the stresses and catastrophe that anyone can experience. May Allah give us the taqwa and iman to lead a life that would save us from the humiliation of the Day of Judgment. Ameen.
18th para. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يقينا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں پر ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بشارت دی گئی ہے. دنیا میں کامیابی اس مومن کے لیے ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں گی جو آئندہ آیات میں آ رہی ہیں. کیا ہے وہ صفات؟ نمبر ایک، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو پوری طرح یاد کرتے ہیں. منافقین کی خصوصیت بیان کی گئی کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اس کے برعکس مومنون اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کہتے ہیں جھکنے کو، عاجزی کو. جب انسان نماز کے اندر ہمبل ہوتا ہے، خاشع ہوتا ہے، تو اس کا اثر نہ صرف یہ کہ اس کے دل بلکہ اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے. اور جب وہ اندر کی کیفیات پر غور کرتا ہے تو ایک تو اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں، کمیاں کمزوریاں نظر آتی ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نماز آہستہ پڑھنی ہوگی، ٹھہر کر پڑھنی ہوگی، رک رک کر پڑھنی ہوگی. مثلا اگر آپ سجدے میں جائیں تو اس وقت تک سر نہ اٹھائیں جب تک یہ نہ سوچ لیں کہ کیا کہا ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں. مثلا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلی اور بلند ہے. اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر سب سے چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب سے، ہمارا قد جو ہے ہم سب سے لمبے لگتے ہیں، بڑے لگتے ہیں. جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہاف سائز کے رہ جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو دس از دا شارٹیسٹ پوزیشن آف اور باڈی، بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں، فزیکلی بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کہیں کہ سبحان ربی الاعلی اعلی، تو اعلی پر فوکس کریں کہ وہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹی، تو یہ خشوع کی انتہا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی کا سمبل اور عاجزی کی پیک ہے، کہ جس میں جسمانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آپ خشوع اختیار کریں. پھر لیکن کون سی چیزیں خشوع کے خلاف ہیں؟ جیسے بہت زیادہ حرکت کرنا نماز میں، اور کبھی تن کے کھڑے ہونا، کبھی جمائیاں لینا، کبھی رکوع اور سجدے میں جلدی سے حرکت کرنا، اس سے اپنا خشوع بھی خراب ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی ہوتا ہے. تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع کیسے کے موضوع پر پوری ایک کیسٹ ہے، اس وقت ساری تفصیلات دہرانے کا وقت نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ کامیابی کا انحصار نماز کی خشوع پر ہے، اس لیے ہمارے کرنے کے کاموں میں، ہماری چیک لسٹ میں، ہمارے ٹارگٹس میں نمبر ون ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے اسی طریقے پر جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے. اور اگر، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، ہم دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں اور اگر ہماری نماز درست نہیں، اس میں خشوع نہیں، تو گویا ہم رسک پر ہیں، رسک پر. تو اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جس کے پیچھے لگ جائیں وہ اپنی نماز ہے، کہ اس کی ادائیگی کس طرح ہو رہی ہے. اور پھر اگر وہ اس طریقے پر نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے، تو پھر ریزنز معلوم کریں کہ کون سی وجہ ایسی ہوئی کہ جس نے آپ کی نماز میں خلل اندازی کی. کیا وہ دیر سے پڑھنا ہے؟ کیا وہ بہت تھک کر پڑھنا ہے؟ کیا وہ اور کاموں کو زیادہ اہمیت دے کر اس کو کم اہمیت دیتے ہوئے پڑھنا ہے؟ تو آپ جب تک خود اس کا حساب نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. تو نقطہ نمبر ایک، نماز میں خشوع. دوسری چیز، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو. مومن کو یہ معلوم ہے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور کرنے کا کام بہت ہے، لہذا وہ ہر غیر ضروری چیز سے بچتا ہے، اور فضول چیزوں میں جانا اس کو ہلاکت کی طرف جانا معلوم ہوتا ہے. فضول باتیں، فضول کام، فضول دلچسپیاں، بیکار کے مشغلے، وہ اس کے دل پر بے حد گراں گزرتے ہیں، وہ کبھی ان کو انجوائے نہیں کر سکتا. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ وہ زکات دیتے نہیں، اپنے مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، جو دوسروں کا حق اللہ نے ان کے مال میں رکھا ہے. اور پھر دوسرا معنی یہ کہ ہر چیز میں تزکیہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کے نفس، کردار، اخلاق کا تزکیہ ہوتا رہے، یعنی مسلسل اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں. جیسے جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو صاف کرتے رہتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ اپنے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی دبا تو نہیں، کوئی ایسے ایکسٹرا بال تو نہیں، اپنے سر کو دیکھتے ہیں، بالوں کو، باقی جسم کے ہر حصے کو،
اب دیکھیں کہ اب تو پیڈیکیور مینیکیور کے لیے باقاعدہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جن کو آپ اتنے اتنے پیسے دے کر اپنے ہاتھ پاؤں کی صفائی کروا رہے ہوتے ہیں. تو کیا صرف جسمانی صفائی اور طہارت ہی کافی ہو جائے گی؟ نہیں. بالکل اسی طرح بندہ مومن ساری زندگی اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرے اخلاق میں، میرے طریقوں میں، میرے انداز گفتگو میں، میرے معاملات میں کہاں خرابی ہے اور میں اس کو کیسے دور کروں. تو اس لیے یہاں پر یزکونا بھی نہیں کہا اور یتزکونا بھی نہیں کہا، اور اس کے علاوہ تزکیہ کا لفظ یعنی کسی اور طرح بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا ہم للزکات فاعلون. فاعلون میں استمرار بھی ہے، کرتے ہی رہتے ہیں، کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا یہ طریقہ ہے، ان کے پروگرام کا حصہ ہے کہ انہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، انہیں پیوریفائی کرتے رہنا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے جا ملے. والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک ہوں، کہ ان کے اوپر اس بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، یعنی وہ اپنی شہوات اور خواہشات پر بھی کنٹرول رکھتے ہیں اور اس میں حلال اور حرام کی پوری تمیز کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف عیش و عشرت نہیں بنا رکھا اور ہر جائز ناجائز طریقہ پلیجر کے لیے استعمال نہیں کرتے، اختیار نہیں کرتے، بلکہ صرف حلال اور جائز طریقے ہی اختیار کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی اپنے اوپر زیادتی کریں گے اور اپنی کامیابی کا کو ایٹ رسک لے جائیں گے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پاس کا پیمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے ذمے جو بھی امانت ہو، جو ڈیوٹی ہو، جو اس کا کام ہو، اس کو وہ پورا کرتے ہیں. کیونکہ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت ذمہ داریوں کی بھی ہوتی ہے، رازوں کی بھی حفاظت اسی میں آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی کوئی نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. لہذا وعہدہم راعون، وہ اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو گویا ایک طرف وہ اللہ کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں، اپنے نفس پر چیک رکھتے ہیں، روحانی تزکیہ بھی کرتے ہیں، اخلاقی بھی، اور اپنے صنفی معاملات، سیکس کے جو میٹرز ہیں، ان میں بھی پاکیزگی کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی امانت اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں دیتے اپنی ذات سے، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی محافظت کرتے ہیں. اول بھی نماز کا ذکر اور آخر بھی نماز کا ذکر، وہاں پر خشوع کی بات تھی، یہاں حفاظت کی بات ہے، اور اس میں اوقات نماز کی حفاظت، آداب نماز، ارکان، اجزاء، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے ان کی نماز کا کوئی حرج نہ ہو. گویا نماز ان کی زندگی کی پرائرٹی نمبر ون ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد. ہم سب بھی غور کریں کہ ہماری زندگی میں نماز کس درجے پر ہے، کس نمبر پر ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے ایکسپشنل صورتحال پیش آ جائے، کبھی آپ سفر پہ ہوں، کبھی آپ بیمار ہوں، کسی اسپتال میں ہوں، کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں بہت سی چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رخصتیں بھی موجود ہیں. لیکن اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اپنی روٹین میں، اپنے معاملات میں، جان بوجھ کے نماز میں تاخیر کر دینا، سستی کرنا، دیر سے پڑھنا اور پھر مارے بندھے پڑھ کے ختم کر دینا، یہ کامیابی کی نہیں، دنیا میں بھی ناکامی کی علامت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے اگر ہم واقعی مومن ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا لحاظ اور پاس رکھیں. قرآن مجید کے دیگر آیات میں بھی مومنون کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ سورۃ الفرقان میں بھی آپ پڑھیں گے. احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، مومن کے بارے میں خبر دوں تم کو کہ مومن کس کو کہتے ہیں. من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان اور مال کو محفوظ سمجھے، اس کے بارے میں امن میں ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص بظاہر مسلمان ہے لیکن وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا، کسی کی چیز اٹھانے سے باز نہیں آتا، کسی کے مال میں غصب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا ان کو بٹرے کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ منافق کی یہ علامات ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلاف کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر امانت میں خیانت بری بات ہے تو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی چیز اٹھا لینا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ اس پر اسلام نے کیا سزا بتائی ہے کہ ایسے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ آپ خود سوچے ذرا، یہ میں حدیث کبھی پڑھتی ہوں، قرآن کی آیت بھی ہے، میں دیکھتی تو روح کانپ جاتی ہے کہ ہاتھ سے انسان کیا کچھ کرتا ہے۔ لیکن کسی کے مال کو نقصان دینا اس کے بدلے میں جو اس نے چرایا، کیا چیز ہو سکتی؟ اور اس کے بدلے میں اپنا ہاتھ دے دے؟ اگر دنیا میں یہ سزا بتائی گئی ہے تو قیامت میں کیا سزا ہوگی؟ آخرت کی کیا سزا ہوگی؟ اور جو چیز کوئی کسی کی چراتا ہے وہ کتنے دن کام آ سکتی؟ اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، اور مسلم وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے انسان اس کے زبان سے ہاتھ محفوظ رہیں۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو راضی کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے پر۔ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے، جو غلط کاموں کو خیر بات کہہ دے کہ بس میں کرتا تھا، کبھی اللہ نے مجھے ہدایت دی، روشنی دکھائی، اب میں اس سے باز آیا، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پچھلے گناہوں پر وہ شوق کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ کیا دن تھے جب ہم یہ غلط کام انجوائے کرتے تھے، یا وہ، جیسے بعض لوگ اپنے ماضی کے جہالت کے قصے بیان کر کے انجوائے کرتے ہیں، نہیں، وہ ان سے اعلان برات کرتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے روشنی دکھائی اور یہ چیزیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اسی طرح مومن اور کون ہوتا ہے جو کامیاب ہونے والا ہے؟ فرمایا المؤمنون حینون لینون، مومن آسان ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مشکل نہیں کریٹ کرتے، وہ ایک دوسرے کے لیے پرابلم نہیں بنتے۔ حینون لینون، مثل الجمل، اونٹ کی طرح، الالف جو مانوس ہوتا ہے، الذی انقیدا قاد وانسیقا ساق، کہ جس کو اگر کہیں بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے، چلایا جائے تو چل پڑے، یعنی وہ، اس کے ذات میں کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے مصیبت نہیں ہوتا، وبال جان نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا لے اور ایک بڑا جھگڑا اس پہ کھڑا کر دے۔ کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں، اور وقت کا ضیاع، اپنا اور دوسروں کے بھی قیمتی وقت کا ضیاع، بہت بڑا جرم ہے، کوئی چیز اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا بھر کی بھی آپ دولت خرچ کر دیں تو آپ فضول باتوں میں ضائع کیا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایسی نفسیاتی پیچیدگیوں سے باہر نکلے، اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرے اور اپنی زندگی کی گاڑی چلائے، جو ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ فیصلے اللہ ہی کرنے والا ہے، کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے، کون صحیح اور کون نہیں صحیح، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ جب اس کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے تو وہ صرف ہمارے ظاہری ایکشن نہیں دیکھے گا، وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کس کی نیت کیا تھی، اور ہم کسی کی نیت نہیں جانتے، اور ہمیں حق بھی نہیں کہ کسی کی نیت جانے بغیر ہم اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ دیں۔ پھر فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ المؤمن یألف ویؤلف، وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے اور جس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا مومن وہ ہوتا ہے جو نفرت کرتا ہے اور لوگ بھی اسے نفرت کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، کیا ہم محبت کرنے والوں میں سے ہیں، کیا لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم لوگوں کو دکھ دینے والے ہیں اور لوگ بھی ہمیں دکھ دیتے ہیں جواباً، یا پھر ہم لوگوں کے لیے آسان ہیں اور لوگ بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ولا خیر، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں، اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں، فی من لا یألف، جو نہ محبت کرتا ہے، نہ الفت رکھتا ہے، ولا یؤلف، اور نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ وخیر الناس انفعهم للناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کو کسی نہ کسی طرح خیری کا پیغام دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے مسائل نہیں کھڑے کرتے، جن کو دیکھ کر دل خوش ہو جائے اور جن کو دیکھ کر انسان کا دل ہلکا ہو جائے کہ ہاں فلاں شخص آ گیا، یہ بڑا کام کا شخص ہے، یہ دوسروں کے مسائل حل کرنے والا شخص ہے، یہ دوسروں کے کام آنے والا شخص ہے، نہ کہ دیکھتے انسان کا کہ یہ اب پھر آ گیا کوئی پرابلم لے کے، پھر آ گیا کوئی مسئلہ کھڑا کرے گا۔ ان سب پیچیدگیوں سے انسان صرف اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں سے بالا ہو کر اللہ کے لیے ہر چیز کرے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ مثلا یہ کسی نے اپنے کامنٹس میں لکھا تھا کہ اس دورہ قرآن سے پہلے میرے ایمان کی ایک کمزوری یہ تھی کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی، انہوں نے میرا لکھا ہے کہ آپ کا کوئی کام کرتی تو شیطان ضرور میرے دل میں وسوسہ ڈالتا کہ استاذہ تجھے دیکھ لیں۔ یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات یہ لکھتی ہے کہ بتا رہی ہوں، لیکن اب الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ دروازہ بند کر کے کام کرتی ہوں اور کبھی خیال نہیں آتا کہ آپ مجھے دیکھیں، بلکہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی لذت ہے کسی بھی کام کے کرنے کی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان حقیر فقیر کیا دے سکتے ہیں ہمیں، انہیں تو شکریہ ادا کرنا بھی انسانوں کا بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اصل قدردان ہے، وہ نہیں بھولتا۔ لہذا جب ہم سب کام جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے، یاد رکھیے جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے، ہم دنیا کی مصیبتوں سے بھی ہرگز نہیں نکل سکتے، ہم جھگڑوں سے بھی نہیں نکل سکتے، ہم غم مصیبت پریشانی سے نہیں نکل سکتے، اور اس میں نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں، خسرت دنیا والآخرہ۔ کیونکہ ہم کوئی بھی نیکی کس طرح کرتے ہیں، ایج پہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ راضی ہوئے تو آگے بڑھ گئے، لوگوں نے اگر نہیں خوشی کا اظہار کیا تو پیچھے پلٹ گئے۔ بعض اوقات آپ مثلا کسی خیر کے کام میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کسی ایک شخص سے پرابلم ہو جاتی، کوئی ایک شخص آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں کرنا یہ کام، میں جا رہا ہوں، آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو۔ آپ کو معلوم ہے آپ کتنی خیر سے محروم ہو گئے، صرف ایک بندے کی وجہ سے آپ نے نیکیوں کے بے شمار چانسز گنوا دیے، حالانکہ وہ سب کا قصور نہیں تھا، وہ ایک کا تھا۔ تو انسان کیا کرے، اس ایک کو اوائڈ کرے، اس ایک سے کنارہ کشی کرے اور اپنا دوسرا کام خیر و بھلائی کا کرتا چلا جائے۔ لیکن ہمیں شیطان یہ نہیں سوچنے دیتا، وہ بڑا خیر چھپا دیتا ہے اور چھوٹا شر ہمیں اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا نعلم شیئن خیرن من مئت مثله الا الرجل المؤمن، یعنی ایک مومن شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر سو لوگوں سے زیادہ بھلائی ہوتی ہے۔ اور اب اس وقت مومنوں کا اور مسلموں کا حال کیا ہے کہ سو لوگوں کا شر ان میں دیکھیں، آپ کون سی خرابی ہے جو مسلمانوں میں آج نظر نہیں آتی، کہاں گئے ایمان والے، کہاں گیا اسلام اور کہاں گیا دین اور کہاں گئی دین کی پہچان۔ باہر تو باہر لوگ مسجدوں میں آ کے جھگڑتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کرنے لگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی انسلٹ کر ڈالتے ہیں۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ کیا یہی اخلاق ہے؟ کیا یہی ہم قرآن میں سیکھتے ہیں؟ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو نہیں بدلے گا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی کامیاب ہوں، ہم جنت کے وارث بنیں، تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوگی جو قرآن اور سنت میں مومن کی صفات بتائی گئی ہیں۔